أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذين برا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. صلوات. اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے اس سلسلہ مجالس کے لیے. میں نے کل بھی اس کے سلسلے میں چند معروضات عرض کی تھی، اور اسی آیت کو آگے پیش کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتا ہے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے مساوی ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے قدر کیا تھا کہ بہت سی آیات ایسی ہیں قرآن کے اندر جہاں پہ خدا نے سوال کیا ہے، لیکن وہ سوال سوال نہیں ہے بلکہ خود سے ایک جواب ہے، اور اس میں ایک انسان کو سوچنے کے لیے خدا نے دعوت دی ہے، لمحہ فکریہ ہے. انسان سوچے تو اس کو خود بخود ایک مسلم و بالکل ایک سامنے کی چیز ہے، بالکل بنیادی چیز ہے، واضح سی چیز ہے، اس لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. خالی یستوی العمی والبصیر، قرآن میں اللہ نے مثال ایک اور جگہ پہ ہے، کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو دیکھتا ہے اور جو نہیں دیکھتا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی عنوان سے خداوند متعال نے سوال کیا، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کائنات میں علم کا جو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اہل بیت علیہ السلام کا، وہ ایک مسلمہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اولویت اور حق ان کا تھا، اور علم میں جو فوقیت رکھتا ہے، علم میں جو افضلیت رکھتا ہے، اس کا حق بنتا ہے. ہمارے ہاں دولت، ہمارے ہاں کسی اور چیز کو ملاک نہیں بنایا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا یہ عمر میں بڑا ہے، یہ دولت میں زیادہ ہے، یہ اس چیز میں زیادہ ہے، یہ ملاک نہیں ہے. جو علم میں فوقیت رکھتا ہے اسی کا حق بنتا ہے. حضرت، ہمارے ہاں انصاف نہیں بلکہ عدالت یا عدل اصول دین میں ہے. توجہ کیجیے گا حضرت. عدالت کیا ہے؟ میں جانتا ہوں مجمع، مجھے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے مجمع کی قلت و کثرت نہیں کرتی، مجھے جو پیش کرنا ہے میں ویسے ہی پیش کروں گا، چاہے افراد کم ہوں یا زیادہ ہوں، جو مجھے پڑھنا ہے میں وہی پڑھوں گا. چاہے میرے سامنے 50 افراد ہوں یا 50,000 افراد ہوں، میں وہی پڑھتا ہوں جو مجھے پڑھنا ہے. بس یہ ہے کہ اگر 50,000 افراد ہوں تو وہاں چیخنا چہانا مناسب لگتا ہے، جہاں 50 افراد ہوں وہاں چیخنا مناسب نہیں لگتا. تو بہرحال میں آرام آرام سے چلوں گا، ویسے ہی میرا گلا میرا اصل ساتھ نہیں دے رہا، اور مجھے جہاں آگے جانا ہے وہاں پہ لوگوں کو زیادہ احساس ہوگا اس بات کا کہ گلا کتنا میرا خراب. آئیے ذرا دیکھیں، ہمارے ہاں عدل ہے اصول دین میں، انصاف نہیں. مثال کے طور پہ انصاف کیونکہ نصف سے ہے، اگر دو میں اختلاف ہو تو کا آدھا آدھا کر دیجئے تاکہ دونوں میں کچھ نہ کچھ چلا جائے، نہیں. ہمارے ہاں عدل ہے اصول دین میں، جس کا حق بنتا ہے اسی کو ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر دو افراد میں اختلاف ہو تو اس کو جتنا تقسیم کر دیا جائے سب کے درمیان میں، اسے انصاف. اس لیے ڈیفینیشن انصاف کی لوگوں نے دیے. بہرحال منصف مزاج افراد عدالت کو اصول دین میں اگر مانتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. تو ہم نے کہا ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ملاک ہے وہ ہے علم. علم ملاک ہے آئمہ علیہ السلام کا, جو ہم کہتے ہیں کہ مقام ان کا تھا, حق ان کا تھا, کیا لیا گیا ان سے, ان کا حق چھین لیا گیا, ان کا علم نہیں چھینا گیا, ان کا حق چھینا گیا, حق ان کا بنتا تھا علم کی وجہ سے. تاریخ میں میرے ساتھ ایک مرتبہ اتفاق ہوا, لندن میں انتقال ہو گیا بہرحال دو تین سال پہلے ان کا, پاکستان کے ایک اسلام آباد پنڈی سے تعلق رکھنے والے ایک پیر تھے, گدی نشین پیر, آپ حضرات شاید سمجھتے ہوں یا نہیں, ہاں سید نصیر الدین شاہ, بہت مشہور ایک پیر تھے گولڈا شریف کے, گدی نشین پیر. ان کے دادا مہر علی شاہ, جن کی بہرحال فارسی میں اور اردو میں کافی نظمیں بھی ہیں ان کی شان میں, تو کوئی حسین ڈے تھا ظاہر, مجھے بھی یاد نہیں ہے, ظاہر حسین ڈے ہی تھا کوئی, لندن میں منایا جاتا تھا, یعنی مشترکہ تھا, اس میں مجھے بھی دعوت دی تھی, مجھ سے فوراً بعد انہوں نے خطاب کرنا تھا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پورا تمہید باندھ کہا کہ قرآن میں ہے فسألوا اہل ذکر, اہل ذکر سے سوال کرو, اہل ذکر کون ہے اس پہ اختلاف ہے سب میں, یعنی اہل سنت میں, ہم میں, ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام. آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو انہوں نے کہا یہ پوری اہل ذکر کون ہے, کہا کہ اگر اہل ذکر کو سمجھنا ہے, اہل علم کو سمجھنا ہے کہ علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے اس کو سمجھنا ہے, تو ہمیں ذرا تاریخ میں دیکھنا پڑے گا. تو انہوں نے اپنے حساب سے, اپنے نظریے کے حساب سے کہا کہ میں نے تاریخ کو اٹھا کے دیکھا کہ کن سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے خدا نے, کن سے سوال کیا جائے. کہا میں نے بہت سوچا, بہت تلاش کیا, میں نے سارے صحابہ اٹھا کے دیکھ لیے, مجھے کہیں اہل ذکر نظر نہیں آئے. اس کے بعد ان کی ڈیفینیشن کے حساب سے کہا کہ میں نے اہل بیت کو دیکھ لیا, ان میں اہل ذکر نظر نہیں آئے. پھر میں نے تابعین دیکھ, ان کے حساب سے. اس کے بعد کہا کہ میں نے تابعین کو دیکھا, مجھے اہل ذکر نہیں ملے. تب تابعین کو دیکھا, اہل ذکر نہیں ملے. علماء کو دیکھا, محدثین کو دیکھا, فقہا کو دیکھا, مفسرین کو دیکھا, فلسفے کے ماہرین کو دیکھا, منطق کے ماہرین کو دیکھا, کہ سب میں اٹھا کے دیکھ لیا, مجھے اہل ذکر نظر نہیں آئے. قرآن کی آج کہہ رہی تھی فسألوا, جمع کا سیکھا ہے, تم سوال کرو. مجھے ممبر کوفہ پہ ایک نظر آیا جو بیٹھا تھا, کہہ رہا تھا سلونی. آیت کہہ رہی تھی فسألوا, یعنی سب کے سب سوال کرو, کہتے مجھ سے سوال کرو. بس کا تاریخ میں ایک ایسا نظر آیا جس نے کہا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کہا مجھے یقین ہو گیا کہ آیت کا مزاق یہی ایک آدمی ہے, اہل ذکر کا مزاق. اب آزاد یہاں پہ یہ جو جملہ ان کا میں نے ایک بیچ میں پیش کیا, اس کے بعد مجھے اپنی بات کو آگے بڑھانا تھا. تو حل یہ سویل لدینہ, خدا کہتا ہے آیا وہ جو ایمان, جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے, کیا مساوی ہو سکتے ہیں؟ حضرت اہل بیت علیہ السلام کا کسی سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے. ان کا تقابل کرنے سے ان کی آپ توہین کریں گے, ان کا مقام اتنا زیادہ ہے. تقابل ایسوں کا کیا جاتا ہے جس کے اندر کوئی تناسب ہو. صحابہ سے تو تقابل کرنے کے بعد ائمہ علیہ السلام کی توہین, اس لیے کبھی تقابل نہیں کرنا چاہیے. حضرات یہ جملہ کہا کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے امیر المومنین افضل, اور صاحب پڑھتے پڑھتے کہنے لگے کہ اس سے مغل فلاں بادشاہ سے, اس سے اس سے اس سے اس سے سب سے افضل. حضرات ان سے تو ایک عام شیعہ بھی افضل ہے. امیر المومنین کی توہین نہ کیجیے کہ ان سے تقابل کرنے لگے. امیر المومنین کا مقام کچھ اور ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب. تقابل کرنے سے آپ امیر المومنین کی توہین کر رہے ہیں, اگر کہیں گے فلاں 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 نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں نزل نے دہرو, دنیا نے مجھے اتنا گرایا کہا کہ علی و فلان, کہ علی اور معاویہ, مولانا نے بہرحال معاویہ کا نام لیا, کہا کہ علی اور معاویہ, کہا ثم نزل نے دہرو, اس کے بعد دنیا نے اور مجھے گرایا, اتنا گرایا کہا گیا کہ معاویہ اور علی. تقابل جب کیا تو میرا اس کے ساتھ کیا, کہا کہ یہ مجھے گرایا ہے دنیا نے جب میرا تقابل کیا. حضرت اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ تقابل مولا کا نہ کریں, سوائے ان کے جن کا خود مولا نے اپنے ساتھ تقابل کیا ہے, انبیاء علیہ السلام کا. واضح ہے میرے لیے, مجھے وضاحت تو کرنے کی ضرورت نہیں زیادہ اس مسئلے کی. میں اس میں پڑھ چکا ہوں, ظاہراً شاید بہت سے افراد مجھے چہرے نئے نظر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں, مجھے نہیں معلوم حسینی میں پڑھا تھا یہاں پڑھا تھا, بہرحال اس میں پڑھ چکا ہوں, اس لیے تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اس لیے باریکیوں اور بہت سے ایسے افراد میں جان رہا ہوں کہ جو وہاں پہ میرے پاس آتے رہے, اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا اس مضمون کو جو پڑھ چکا ہوں ایک مرتبہ. اونچی آواز سے صلاۃ پڑھیں گے محمد وآل محمد. آئمہ علیہ السلام کا علم. حضرات آئیے ذرا, میں نے آپ کے سامنے سلونی سے متعلق کچھ پہلے جملے کہے تھے اور جو حضرات حسین میں سن چکے ہیں اور مقامات پہ شاید سن چکے ہوں, میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. مولا نے یہ جملہ متعدد مقامات پہ کہا, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اور مولا کے علاوہ جس نے کہا ہے وہ ذلیل و خوار ہوا, رسوا ہوا ہے, کیونکہ زیب ہی نہیں دیتا کسی اور کو. حضرت یہاں تک کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہیے سلونی، آپ نے فرمایا جو پوچھنا پوچھ لو، ہم اپنے جد کے علم کے وارث ہیں لیکن ہم سلونی نہیں کہیں گے. ہمارے آئمہ سے کہا گیا، ہمارے متعدد آئمہ سے کہا گیا کہ آپ کہیں سلونی. امام نے کہا سلونی نہیں کہوں گا لیکن کیونکہ اپنے جد کے علم کا وارث ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آئیے مطلب واقعے کو پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. متوکل کا زمانہ جو کہ سخت یعنی کہا جاتا ہے، یعنی علماء نے مورخین نے لکھا کہ یزید کے بعد سب سے زیادہ اہل بیت پہ ظلم کرنے والا جو حاکم گزرا ہے، حکمران گزرا ہے، وہ متوکل گزرا ہے، بنی عباس کا حکمران، جس نے یہاں تک کوشش کی ہے کہ حرم سید الشہداء کو مسمار کر دی. اور روایات ملتی ہیں، تاریخ ملتی ہے کہ جہاں پہ باقاعدہ اس نے حل چلوا دیا سارے میدان کربلا کے اندر اور کہا کہ حسین ابن علی کی خبر پہ، کہا کہ نہیں یہ بیل آگے نہیں بڑھتا، خود آیا اس نے باقاعدہ مارا، کہا کہ نہیں اس کو بڑھاؤ، دیکھا اس نے نہیں بڑھتا یعنی جانور رک گیا. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو فرات ہے اس کو کھود کے لے کے آؤ اور قبر سید الشہداء کے اوپر سے گزار دو. لے کے آئے اور باقاعدہ کھودا، اور جب پانی کو چھوڑا گیا تو جیسے ہی پانی قبر جناب سید الشہداء پہ پہنچا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا، اب جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تو، کہا یہ ہم نے نہیں کیا، یہ پانی خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، کیا اس کو پرانے رستے پہ لوٹا دو تاکہ شیعہ نہ دیکھیں، ان کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا تاریخ میں کیسے کیسے ظالم مورخین گزرے ہیں سید الشہداء کے، کس حد تک عداوت رکھنے والے گزرے. تو یہ متوکل ملعون ترین یزید کی بات سب سے زیادہ جس نے ظلم کیا ہے. یہی متوکل دور کس کا ہے؟ یہ متوکل کا جو دور ہے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. اب امام علیہ السلام اس زمانے کے اندر جس طرح سے چیزوں کو پہنچا رہے ہیں اور تمام تر جہاں پہ حق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ حق اتنا زیادہ. ایک بات یاد رکھیے گا، حق جو ہے نا بعض علماء نے اس کی مثال دی ہے وہ سپرنگ کی طرح سے. سپرنگ دیکھتے ہیں نا آپ، انگلش میں سپرنگ کہتے ہیں، اردو میں بھی کوئی سپرنگ ہی کہتے ہیں. جتنا زیادہ زور سے دبائیں گے اتنا زیادہ اچھلے گا. حق کو جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے نا اتنا زیادہ شفاف ہو کے ابھرتا ہے. حق کبھی دبتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے زیادہ واضح ہو کے آگے بڑھتا ہے. اب اس نے بہت کوشش کی کہ آثار اہل بیت کو مٹا دیا جائے، تباہ کر دیا جائے. اپنے دربار کے اندر اس نے ایک مرتبہ کسی جادوگر کو بلایا، واقعہ سب کے ذہنوں میں ہوگا، اور کہا کہ جاؤ جا کے فرزند رسول کو بلا لاؤ. کس کو؟ یعنی دسویں امام علیہ السلام کو. اب وہ جو آدمی بلانے جا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیسا معاذ اللہ کوئی بالکل لاوارث سا کوئی امام ہوگا، بے بس ہوگا. حضرت ایک بات یاد رکھیے گا، آئمہ بے کس کہنا درست ہے لیکن بے بس کبھی بھی نہیں تھے. آپ نے شاید جملے پہ لفظ پہ غور نہیں کیا. بے کس یعنی جس کا کوئی نہ رہا ہو، جو تلے تنہا رہ جائے، لیکن بے بس کبھی نہیں ہوتے. بے بس یعنی جس کا بس نہ چلے. امام کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتا، اگر بے بس ہو تو پھر حجت خدا نہیں ہوتا. اسے جب بھی مذاہب پڑھیں تو یہ ضرور کہیں کہ ہاں بے کس، لیکن بے بس کبھی نہیں. کسی بھی حالت میں امام بے بس نہیں ہوتے. بہرحال اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا. اب آیا، اس نے سوچا پتہ نہیں کون سا معاذ اللہ کو بے بس سا امام ہوگا. آیا چلا، واقعہ سب لوگ توجہ سے سن رہے میرے ساتھ. آیا، آنے کے بعد اس نے آ کے دستک دی دروازے پہ. اندر سے کسی غلام یا کنیز نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہا کہ علی ابن محمد سے ملنا، امام کا نام لیا. کہا وہ جو سامنے قبر ہے نا اس میں جو عبادت کر رہے ہیں انہیں کا نام علی ابن محمد ہے. اب اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوگا کہ یہ جو عبادت قبر کے اندر کرے اس کا مطلب ہے وہ اتنا بھی بے بس نہیں ہوگا. قبر کے پاس جانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. آیا قبر کے پاس، آنے کے بعد دیکھا امام کو اور مخاطب ہوا، کہا کہ آپ علی ابن محمد ہیں؟ امام نے کہا مجھے ہی ہادی کہتے ہیں. کہا متوکل نے آپ کو طلب کیا ہے؟ امام فوراً چلے. کہا ٹھیک ہے چلو. ایک مرتبہ قبر سے اپنے سارے ساز و سامان کو لیا، تولہ کی تسبیح کو لیا، تبرہ کے ڈنڈے کو لیا، قبر سے باہر نکلے. کہا چلو. جب چلنے لگے تو اس نے کہا کہ آئیے میں آپ کو راستہ دکھاؤں. امام نے کہا ہادی تیرا نام ہے یا میرا؟ الفاظ امام کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. امام نے کہا کہ ہادی تیرا نام ہے یا میرا ہے؟ مجھے راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں. چلنے لگے. اب یہ متوجہ ہوا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے جس کو میں بے بس سمجھ رہا تھا، اتنا بے بس بھی نظر نہیں آتا. پہنچے وہاں، متوکل نے اپنے تمام درباریوں سے کہہ دیا کہ جب یہ آئے گا نا تو کوئی خبردار دروازہ نہ کھولے، یہ اپنا خود دروازہ کھولے، پردہ کوئی نہ ہٹائے، یہ خود اپنا پردہ ہٹا کے آئے. جب اندر آ جائیں تو خبردار، 500 افراد درباری بیٹھے تھے، کہا خبردار کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، کوئی احترام نہ دکھائے، آئیں اور آ کے خود بخود اپنی جگہ تلاش کریں، اور خبردار کوئی مسند نہ بچھائے، یہ کھڑے رہیں، کوئی تعظیم میں نہ کھڑا ہو. اب حضرات ماحول سوچے جائیے کہ درباروں کا ماحول کیسا ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ امام پہنچے، جیسے ہی دربار کے دروازے پہ پہنچنا تھا، ایک مرتبہ ایک آندھی چلنے لگی، طوفان بڑھنے لگا، دروازہ خود بخود کھل کے پردہ سر پہ سایہ کرنے لگا. وہ جو فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ کوئی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوگا، وہ تمام افراد محسوس یہ ہو رہا تھا کسی نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے سب کو کھڑا کر دیا ہے. وہ متوکل جو دوسروں کو حکم دے رہا تھا خبردار امام کی تعظیم میں کوئی کھڑا نہ ہو، وہ خود بخود کھڑا ہوا، کہا فرزند رسول تشریف لائیے، بسم اللہ یہاں پہ بیٹھیے. امام نے کہا تیرے تخت سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے، میں اس ظلم کی منصب پہ کبھی نہیں بیٹھوں گا، میں کبھی بھی اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے علیحدہ مسند بچھائی جائے. ایک مرتبہ ایک امام کے لیے مسند بچھائی گئی، امام اس پہ تشریف فرما ہوئے، اتنے میں اس نے فوراً اس جادوگر کو اشارہ کیا، کہا کہ تم اپنے جادو کو دکھانا، کہا امام کے لیے تام مجھے آپ کا واقعہ ذہنوں میں ہے، مجھے اس واقعے کی طرف نہیں جانا، بہرحال اگر ہے میں تو آگے بڑھ جاؤں فوراً. اب آپ کی خاموشی بتائیے کہ واقعہ سب کے ذہنوں میں نہیں ہے. بہرحال وہ جادوگر تھا، اس نے کہا تھا، وہ کیا کرتا تھا، کسی بھی چیز کو اپنی جگہ سے حرکت دے دیتا تھا، کہ اس نے کہا کہ باریک روٹیاں بنانا، اس کے بعد پھر دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں. امام کے سامنے جو ہے وہ کھانا چن دیا گیا، امام نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا روٹی کی طرف، ایک مرتبہ وہ کھانا سرک گیا. امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے، میں قربان ہو جاؤں ایسی عصمت پہ، وارننگ دے رہے ہیں پھر بھی نام نہیں لے رہے، خوشدار باش کہہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ کون ہے، یعنی جانتے تھے، کہ جو بھی ہے باز آ جائے. پھر دوبارہ امام نے ہاتھ بڑھایا، ایک مرتبہ کھانا پھر سے رکھ گیا. امام نے کہا کیا ان درباروں میں شرفا کی زبان کو نہیں سمجھا جاتا؟ جب دوسری مرتبہ امام نے دوبارہ کہہ دیا کہ میں بڑی شرافت کے انداز سے تیرے سے مخاطب ہوں، تیسری مرتبہ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اور کھانا سرکا تو وہاں پہ غالیچے پہ ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، امام نے اب اسے مخاطب نہیں کیا کیونکہ امام دو مرتبہ وارننگ دے چکے تھے. امام نے ایک مرتبہ فوراً شیر کو مخاطب کر کہا ایوہ الاسد، اے شیر تو دیکھ رہا ہے تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے. ایک مرتبہ وہ بن کا شیر شیر بن کے سامنے آ گیا، گوشت دوڑنے لگا، خون دوڑنے لگا، گوشت بننے لگا، پوست چڑھنے لگی، ہڈیاں دوڑنے لگی، اور دوڑتا ہوا شیر اسی جادوگر کے پاس بڑھا جہاں جادوگر بیٹھا تھا، اور جانے کے بعد پورا اسے مسلم سالم نکل گیا، ایک قطرہ خون تک نہیں گرایا. ایک مرتبہ امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، کہا فرزند رسول اگر آپ کا اشارہ ہو تو اسے بھی کھا لوں. متوکل کے لیے کہا گیا کہ متوکل کو بھی کھا لوں، اس نے کہا فرزند رسول اسے کہیں واپس چلا جائے. امام نے کہا نہیں واپس چلا جا. اس نے بلکہ میں اپنے انداز میں پیش کروں، اس نے کہا ہوگا مولا میرے تو وڈیرے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. فوراً امام نے اشارہ کیا کہ نہیں واپس پلٹ جائے. ایک مرتبہ کہا کہ فرزند رسول اسے کہیں میرا جادوگر واپس کر جائے، بہت قیمتی تھا یہ جادوگر میرا کھا گیا ہے، اسے کہیں لوٹا دیں. امام نے کہا کہ اگر عصائے جناب موسیٰ نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو لوٹا دیا ہوتا تو یہ شیر بھی اس جادوگر کو لوٹا دیتا. ولن تجدوا فی سنۃ اللہ تبدیلا، کبھی بھی تم اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. کہا یہ تیرا جادوگر واپس نہیں کرے گا. وہ لوٹ گیا. حضرات وہاں پہ کسی آدمی نے، اس کا پتہ نہیں کیا ہوا، دماغ پھرا، اس نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. دماغ پھرا، میں نے یہ دماغ ہی پھرا تو اس نے کہا نا، اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھنے سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اب مختلف سوالات ہونے لگے، اتفاقاً اکا دکا اس کے سوال صحیح بھی ہو گئے. اب اس کا اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا کہ شاید میں نے صحیح ہی کہہ دیا، جو پوچھنا پوچھ لو. وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوگا کہ جو پوچھنا پوچھ لوں، یہ شیعہ تھا. آپ کہیں گے کیسے پتا؟ اس کے سوالوں سے آپ بھی اندازہ لگا لیں گے، شاید اسی لیے شیعوں کو کھٹمل کہتے ہیں، جب تو خون نہ چوسنے چھوڑتے نہیں ہیں. اس نے کہا جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ حج واجب ہے؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے کہا تو نے تو کہا تھا جو پوچھنا پوچھ لو، میرے تو سادہ سادہ سے سوال ہوں گے، تو جواب دینا چاہتا ہے تو دے، نہیں تو کہہ تو جاہل ہے. اس نے کہا جاہل نہیں، جو پوچھنا پوچھ لو. اس نے کہا اچھا بتا حج واجب ہے؟ اس نے کہا ہاں حج واجب ہے. اس نے کہا اچھا انبیاء پہ حج واجب تھا؟ اس نے کہا ہاں انبیاء پہ بھی حج واجب تھا. اس نے کہا اچھا اگر انبیاء پہ حج واجب تھا تو حضرت آدم پہ بھی واجب تھا؟ اب جیسے آپ خاموش بیٹھے نا وہ بھی خاموش ہو گیا. کہا حضرت آدم میں واجب ہی رہا ہوگا. اب یہ تردید آنے لگی خود بخود تردد. کہا ہاں واجب رہا. کہا نہیں واجب تھا یا نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں واجب تھا. کہا اچھا بتا اگر واجب تھا تو حج کیا تھا؟ واجب تھا تو کیا ہی ہوگا پھر. کہا نہیں بتا حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا حج کیا تھا. کہا اچھا اگر حج کیا تھا تو بتا ان کا سر کس نے مونڈا تھا؟ وہ پہلے آدمی تھے نا, فرسٹ مین آن ارتھ, سب سے پہلے آدمی تھے, تو ان کا سر کس نے مونڈا؟ اب بہت پریشان. اس نے کہا کہ یا میرے سوال کا جواب دے یا پھر یہ تو کیا کہ تو جاہل ہے تو نہیں جانتا. اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہا جتنی زور سے تو نے کہا تھا نا کہ میں جو پوچھنا پوچھ لوں, اتنی زور سے کہہ کہ تو نہیں جانتا. اس نے دربار میں کہا کہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں میں سوال کا جواب نہیں جانتا. کہا اس کا مطلب ہے تو جھوٹا تھا. کہا بارہ جو بھی اب سمجھ لو. ایک مرتبہ متوکل نے پورے دربار سے کہا کہ ہے جو اس سوال کا کوئی جواب دے سکے؟ سارے درباریوں نے امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا. میں نگاہیں وہیں گئیں جہاں جانی چاہیے تھی. میں جیسے نگاہیں وہاں پہ گئیں متوکل متوجہ ہوا. کہا فرزند رسول کیا آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں؟ امام نے کہا جانتا ہوں. کہا کیا جواب؟ کہا جب جناب آدم نے طواف کر لیا, بنیاد سب سے پہلے جناب آدم ہی نے کعبہ کی رکھی تھی, جب طواف کیا اور سعی کر لی تو جناب جبرائیل نازل ہوئے جنت سے ایک یاقوت لے کے, جہاں جہاں سر پہ پھیرتے جاتے تھے جناب آدم کے بال گرتے جاتے تھے. اور ایک یہ بات بھی سن لے, جہاں جہاں تک اس یاقوت کی روشنی گئی وہاں وہاں تک خدا نے حرم قرار دے دیا. فوراً متوکل نے کہا کہ فرزند رسول آپ کہیے سلونی. امام نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لے, لیکن میں سلونی نہیں کہوں گا, یہ میرے جد سے مخصوص ہے. بہار الانوار میں علامہ جس نے کہا کہ فرمایا کہا کہ ہمارے جد امیر المومنین سے مخصوص ہے کہ جو پوچھنا پوچھ لو, صرف انہوں نے فرمایا تھا اس لیے ائمہ نہیں کہتے, لیکن ہم ان کے علم کے وارث ہیں, جو پوچھنا پوچھ لو جواب دوں گا لیکن سلونی نہیں کہوں گا. حضرات اب وہاں پہ جو سوالات ہو کچھ پیش کر دوں. آئیے ذرا امام سے کچھ سوالات ہوئے وہاں پہ. امام سے پوچھا گیا, مختلف سوالات ہونے لگے. اسی دوران کسی چور کو لایا گیا امام کے سامنے, کہا کہ اس آدمی نے چوری کی ہے, بتائیے اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. امام نے کہا ذرا پہلے جو دربار میں دوسرے افراد موجود ہیں, کچھ نے امام محمد علیہ السلام سے نسبت دی ہے اس واقعے کی, کہ جو دوسرے علماء موجود ہیں پہلے وہ جواب دیں. کسی نے کہا ہاتھ تو کلائی سے کاٹا جائے گا, کیونکہ ہاتھ جب کہا جاتا ہے تو کلائی تک مراد لیا جاتا ہے. دوسرے نے کہا نہیں, قرآن میں کہا گیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. جب قرآن میں ہاتھ وضو کی آیت ہے, چہرہ دھو اور ہاتھ دھو اور ہاتھ کوہنیوں تک, یا ہمارے یہاں کوہنیوں سمیت, تو کہا کوہنیوں تک کٹے گا. کہا نہیں, پورے ہاتھ کو بازو تک ید کہا جاتا ہے عربی میں, اس لیے پورا بازو کٹے گا. اب سب نے اپنے اپنے نظریے پیش کر دیے, اختلاف ہو گیا. پوچھا فوراً متوکل نے, فرزند رسول آپ بتائیے. امام نے کہا کہ نہیں, نہ ہاتھ بازو سے, نہ کوہنی سے, نہ کلائی سے, بلکہ چار انگلیوں کو کاٹا جائے گا. سب نے کہا کہا کہ اس کی آپ دلیل دیجئے. امام نے کہا کہ قرآن پڑھا ہے؟ کہا قرآن میں تو لکھا ہے کہ فختہ و ایدیہ ہوں, ان کا ہاتھ کاٹنا, چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو ہاتھ ہے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں کہ انگلیاں کاٹنی ہیں. امام نے کہا المساجد للہ جمیع, قرآن کی آیت ہے کہ تمام سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اور سجدے میں سات اعضاء کا زمین پہ رکھنا واجب ہے, پیشانی کا, دونوں ہتھیلیوں کا, دونوں گھٹنوں کا اور پاؤں کا. تو کہا ہتھیلیاں اللہ کے لیے سجدہ کرنے والی جگہ ہیں, اگر چور توبہ کر لے نماز پڑھنا چاہے تو کیا ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ اسی لیے اس کی انگلیوں کو کاٹا جائے گا, ہتھیلیوں کو نہیں کاٹا جائے گا. امام نے قرآن سے ثابت کیا کہ ہتھیلیاں چھوڑ دی جائیں گی. بہرحال اس کے بعد سوال ہونے لگے, کہا کہ بتائیے فجر کی نماز واجب کیوں کی گئی؟ امام نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب آدم کو آسمان سے زمین پہ بھیجا تو رات کا وقت تھا, ایک تو انہیں جنت کے چھوٹنے کا بڑا غم, دوسرے زمین پہ آنے کا تاریکی تاریکی. اچانک ایک مرتبہ صبح صادق کے آثار نمودار ہوئے, جس ایک زمین پہ لکیر سی بنی. جیسی وہ لکیر بنی جناب آدم نے دو رکعت نماز شکرانہ پڑھی, کا پروردگارا تیرا شکر ہے کہ یہاں پہ نور تو آئے گا. اس صبح صادق کے آثار دیکھے تھے, کہا پروردگارا یہاں پہ نور کے آثار ہیں. تو انہوں نے دو رکعت نماز شکرانہ پڑھی, اللہ نے کہا اے آدم جا تیری یادگار میں دو رکعت فجر کی واجب قرار دے دی. تو اس کے بعد پوچھا بتائیے ظہر کی واجب کیوں؟ کہا جناب ابراہیم کا جب مناظر ہوا تھا یہ سورج کی پرستش کرنے والوں سے, تو جیسے ہی سورج کو زوال آیا تو جناب ابراہیم نے دو رکعت نماز شکرانے پڑی, کا پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ان پہ فتح دے دی. کہا دیکھو تمہارے خدا کو زوال آ گیا, میرے خدا کو زوال نہیں آتا. بس جیسی دو رکعت, اب بہرحال آپ کہیں گے دو رکعت پڑی تو چار کیوں, یہ نمازوں میں دو دو سے چار چار پیمانے بتائیں اضافہ کی ہیں, اور اسی لیے شکیات نماز چار رکعتی نمازوں کے اندر ہیں, دو رکعتی نمازوں میں نہیں ہیں. اب جن پر تک بات پہنچ گئی پہنچ گئی, جن تک نہیں پہنچی اس میں وضاحت نہیں کر سکتا. یہ اس کو جو ہے جا کے توضیح مسائل میں انشاءاللہ تفصیل سے دیکھ لیجیے گا کہ کہاں پہ ہیں شکیات نماز کہاں پہ نہیں ہیں. بہرحال پیغمبر اسلام کے بہرحال یہ ساری نمازوں کا بتایا, امام سے پوچھا گیا, اور ہر ہر مسئلے کو جس طرح سے پوچھا جاتا تھا امام اس کی باریکیوں کو تہ تک پہنچاتے تھے کہ کیسے یہ مسئلہ واجب ہوا. حضرات ایک باریکی تھی جو امام نے پہنچائی. سلونی کہنے والے افراد تاریخ میں بہت سے آئے ہیں, لیکن وہ جیسے ہی معصوم کے علاوہ کسی نے بھی کہا وہ انتہا سے زیادہ ذلیل و خوار ہوا. اس لیے کبھی نہیں کہنا چاہیے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. ستر نے جوزی ایک تاریخ میں مورخ گزرا, ایک عالم گزرا ہے سنت کا. حضرت صاحب کی توجہ ہے تک میرے ساتھ, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کی, انشاء میں جانتا ہوں کہ موسم, اور بہت سے لوگوں کو صبح کہاں پہ بھی جانا ہوگا, تاخیر سے میں بھی پہنچا اور موسم کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. گاڑی جس رفتار سے چل سکتی تھی اس سے زیادہ نہ میں نے زور دیا نہ انہوں نے چلائی, کیونکہ بہرحال احتیاط ہمارے لیے اپنے اپنے طور پہ کرنی چاہیے. ہمارے دوست کہتے تھے کہ جب دیر سے پہنچو نا تو پھر زیادہ لمبی مجلس نہ پڑھو, کہ چلو میں دیر سے آیا لمبی مجلس پڑھ دوں گا لوگ خوش ہو جائیں گے. کیا لوگ کہیں گے ایک تو دیر سے آئے اوپر سے اتنی لمبی مجلس پڑھ دی. تو اس لیے لحاظ رکھنا چاہیے مجھے بھی ذہن میں. جو حضرات بہرحال حضرات یہ سبت ابن جوزی مورخ اہل سنت کا بہت بڑا عالم گزرا ہے, جس کی تذکرۃ الخواص کتاب بھی ہے, جس نے آئمہ پہ کتاب بھی لکھی ہے. جامعہ دمشق جسے مسجد بنو امیہ بھی کہا جاتا ہے, دربار یزید جو حضرات شام زیارت سے جا چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دربار یزید بہت بڑا, وہاں پہ درس دیا کرتا تھا فجر کے بعد, اور لوگ رات کو آ کے سو جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح میں اس کا درس ہم سے چھوٹ جائے, اتنا بڑا عالم تھا. بہرحال پوری رات لوگ انتظار کرتے تھے. اس نے کہا اتنے میرے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں بڑا قابل ہوں. یہ گمان ہونے لگتا ہے بہت سے افراد کو, اللہ محفوظ رکھے برے وقت سے. اس نے کہا میں بہت قابل ہوں, اس کا مطلب ہے اتنے ماننے والے ہیں میرے. تو اس نے فجر کے بعد درس دیتے دیتے اچانک مرتبہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھنے سے پہلے کہ تم مجھے کچھ. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. اب ایسوں کو خدا ذلیل کراتا ہے تو پھر عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کراتا ہے. اب وہ بھی وہاں پہ بھی خاتون بیٹھی تھی, انہوں نے کہا کہ اچھا جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. اس نے کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا پھر میرے ایک سوال کا جواب دے کہ جب تیسری خلافت والے کا انتقال ہوا تو امیر المومنین مدینے سے تھوڑا سا باہر تھے, تین دن جنازہ پڑھا رہا جنازے میں کیوں نہیں آئے, جبکہ سلمان مدائن میں انتقال ہوا تھا, علی مدینے میں تھے, مدینہ حجاز میں ہے, مدائن عراق میں ہے, فوراً یہاں مدینہ وہاں مدائن, مولا یہاں انتقال ہوا وہاں پہنچ گئے, غسل و کفن دیا دفنایا. کہا ان کے جنازے میں فوراً کیوں پہنچ گئے, اس کے جنازے میں کیوں نہیں آئے. پہنچ گئے تو پہنچ گئے, ذرا وہ ضرور پہنچ گیا تھا. جیسے ہی پہنچا تو اس نے کہا بھی اگر میں اس طرح سے جواب دیتا ہوں تو میں پھنستا ہوں, اس طرح سے جواب دیتا ہوں تو میں پھنستا ہوں. تو اس نے کہا میں کیا کروں گا, چاروں طرف سے پھنس گیا تھا. اس نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے, تو یہ مسجد میں اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا اجازت کے بغیر آئی ہے؟ اس نے کہا میرے سوال کا تیرے سوال سے کیا ربط ہے؟ اس نے کہا نہیں ربط ہے, اگر بغیر اجازت کی آئی ہے تو تجھ پہ لعنت, اور اگر اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت. توجہ کیجیے گا حضرات. اس نے کہا میں تیرے سوال کا بھی جواب دیتی ہوں, مجھے یہ بتا جنگ جمل میں اب پہنچ گیا تو مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جمل میں وہ اجازت سے گئی تھی یا اجازت کے بغیر گئی تھی؟ بس یہی سننا تھا حضرات. ایک مرتبہ اس نے اپنے سر سے اپنے جو بھی پہنا ہوا تھا اتارا, ابا کو سر پہ لیا جیسے دوپٹہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد قسم کہا آج کے بعد سے کبھی بھی ممبر پہ نہیں آؤں گا, کبھی زندگی میں مجھے اپنی اتنی ذلت محسوس نہیں جتنی آج محسوس ہوئی ہے. اور اس کے بعد کبھی دوبارہ ممبر پہ نہیں آیا. حضرات جب ہر کے بالی در افتاد ور افتاد, ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا وہ منہ کے بل گرا ہے. اس نے امیر المومنین کی توہین کرنا چاہے گا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. علی نے کہا تھا میں بھی کہہ سکتا ہوں, ایک خاتون نے ایسا سوال کیا اس کے بعد پوری زندگی پشیمان رہا, اے کاش نہ کہا ہوتا اب تک میں. جو کہنا چاہتا کہہ سکتا تھا, لیکن حضرات یہ تاریخ ہے. امیر المومنین کے علاوہ جس نے بھی کہا, ایک بہت بڑے خطیب ہیں اور ایک انتقال ہو گیا, ان کا بہرحال لکھا ہے لبنانی عالم دین, ان کی پوری کتاب ہے, دو جلدوں پہ مشتمل ہے, بہت زخیم کتاب ہے, سلونی قبل ان تفقدونی پوری کتاب ہے. انہوں نے امیر المومنین کے بھی تمام وہ واقعات جہاں جہاں پہ آپ نے فرمایا اور جیسے جیسے آپ نے جوابات دیے ہیں, اور پھر امیر المومنین کے علاوہ جس نے کہا سارے ایک کتاب میں جمع کیے ہیں, یہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے ان کی زحمت سے کہ انہوں نے کتنی کتابوں کو دیکھا ہوگا تب سارے واقعات کو ایک جگہ جمع کیا ہے. تو حضرات یہ تاریخ گواہ ہے کہ افراد نے کہا اور امیر المومنین کے علاوہ جس نے کہا وہ ذلیل و خوار ہوا ہے. یاد رکھیے گا مولا سے مخصوص ہے, کچھ چیزیں مولا سے مخصوص ہیں, یہاں تک کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا, کہا کہ یا امیر المومنین, مولا نے کہا آج تو کہا ہے آج کے بعد سے مت کہنا, کہا کہ آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں, کہا ہوں لیکن امیر المومنین مت کہنا, کہا کیوں نہ کہیں, کہا کیونکہ بہت سے ہمارے جد کی ضد میں اپنے آپ کو امیر کہلانے لگے تھے, اس لیے سب آئمہ علیہ السلام کا یہی فیصلہ ہے کہ کوئی بھی امیر المومنین نہیں کہلائے گا, جب بھی ہمارے درمیان امیر المومنین کہا جائے تو اس سے پہلے ہی امام مراد ہوتے ہیں, ہم کسی اور کو مراد نہیں لیتے. دنیا نے بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ میں بھی امیر بن جاؤں, اور ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو ایسی مرض ہے کہ وہ امیر المومنین بننے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں, اب تک کوشش کر رہے ہیں لوگ بہت سے, ہمارے یہاں پاکستان نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ بھی کوشش, یعنی بہرحال وہ جو ترمیم آخری ترمیم ہے نا 19ویں ترمیم, اس نے یہی تھی بہرحال, اب واضح ہو چکا, ٹیلی ویژن پہ بھی آ چکا, سب کے سامنے ہے, جن کو نہیں پتا بہرحال جاننے کے, اس نے بھی کہا تھا امیر المومنین بننا چاہ رہا تھا, وہ بھی کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ حضرات کے امیر المومنین بن جائیں, کتنے لوگوں کا شوق ہے کہ مزار کیسا بنا کے کوئی کربلا بنا دیں. وہ شاعر نے اسی لیے شاید کہا ہے کہ مزار کتنے بنائے شریف کہہ کر, سارے مزاروں کے نام شریف ہی ہوتے ہیں چاہے ہو نہ ہو. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان ہر جگہ پہ شریف ہے, یہ بھی شریف ہے, یہ فلاں شریف ہے, فلاں شریف ہے, فلاں شریف ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ مزار کتنے بنائے شریف کہہ کر مگر یہ ہار گئے کربلا بنا نہ سکے. کربلا ایک ہی تھی ایک ہی ہے. حضرات یہ جو کسی کا شعر میں نہیں کہتا ہے بہرحال مسلمان سے کہ جس نے کہا کہ ہر دور میں یزید آتے رہتے ہیں ہر جگہ حسین آتے رہتے ہیں, نہیں یزید تو آتے رہتے ہیں, حسین بس ایک ہی تھا, ہمارے مولا ہی حسین تھے, اس کے علاوہ حسین دوبارہ یہ مت سمجھے کہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں یہ سب کے سب حسین ہیں, نا نام حسین رکھنے سے کوئی حسین نہیں بنتا, یزید تو بہت آتے رہتے ہیں, حسین کوئی نہیں آیا. حضرات یہ مجھے چند معروضات تھے, میں جانتا ہوں کہ بہرحال ایک مضمون میں نے شروع کیا ہے, اس کو ان شاء اللہ تفصیل سے پیش کروں گا, آج 5 سے 10 منٹ اور پیش کروں گا, اس کے بعد میں مسائل پہ آ جاؤں گا. صلوات پڑھیں گے اونچے آواز سے محمد والا محمد. میں بہرحال پھر بھی مجمع کو داد دوں گا کہ اتنے موسم کے باوجود بھی یہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے, لیکن پھر بھی پہنچ گئے جس حساب سے جو موسم تھا. ڈر تو یہ ہوتا کہ بہرحال ہمارے لندن میں پرسوں رات جیسے ساری میلیں کینسل ہو گئی تھیں, بتایا تو یہی گیا, تو لیکن آپ لوگوں کی داد دینی پڑے گی کہ شکاگو میں جیسا بھی ہو آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں ہمت کر کرا کے, تو یہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, بی بی آپ کو اس کا اجر دیں گی, اور یہ بہرحال بی بی کی بارگاہ میں سب کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ زحمت کر کے جہاں جاتے ہیں. مجھے اندازہ ہے بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں جو بہت بہت دور سے آئے ہیں, مجھے پوری طرح سے احساس ہے اس بات کا, اور یہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ معذور ہیں, آپ کا اجر محفوظ ہے. حضرت تاریخ گواہ ہے آئمہ علیہ السلام کے علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. ایک یہاں پہ جملہ کہوں گا, اس کو سب حضرات اعتقاد تو رکھتے ہوں گے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں پیش کرنے کو کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرات آئمہ علیہ السلام پہ بڑے بڑے ان کے دشمنوں نے ہر طرح کی کوشش کی ہے الزامات تہمتیں لگانے کی دھبے لگانے کی, لیکن ایک چیز کبھی بھی کسی دشمن نے دھبا لگانے کی کوشش نہیں کی, وہ کیا؟ آئمہ علیہ السلام کا علم میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ معیار معاذ اللہ کم تھا. ہر دشمن نے قرار کیا کہ علم میں ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا. جن کا تمام دشمنوں نے قرار کیا ان کے ماننے والوں کیسا ہونا چاہیے؟ علم میں کوئی مقابلہ نہ کر سکے, علم میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. حضرات چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, بولا کا فرمان ہے کہ اگر ایک بستی کی 1 لاکھ آبادی ہو, دوسرے مقام پہ ہے الف الف یعنی 1 ملین آبادی ہو, وہاں پہ اگر ایک بھی ہمارا ماننے والا ہوگا تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا. کس چیز میں بہتر نہیں ہوگا؟ یعنی علم میں بہتر نہیں ہوگا, دولت میں تو نہیں ہوگا نا, کس میں کہیں گے مولا؟ خود سے واضح سی چیز ہے, علم میں کوئی بہتر نہیں ہوگا. علم میں ہمارے آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے ماننے والے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. ہمارے آئمہ علیہ السلام نے اس پہ تاکید کی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز میں پیچھے رہ جانا، علم میں کسی سے پیچھے مت رہنا. البتہ الحمدللہ ہمارے مکتب سے مطالعے کی بات مشہور ہے کہ ہمارے مکتب کا بچہ بھی ان کے عالم سے افضل ہوتا ہے، سب اقرار کرتے ہیں. آئیے میں صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کروں گا، اس کے بعد آپ کے ذہن کو کروں گا. ان سے بات سلام پڑھے محمد والے محمد سے. عجل فرجہم. حضرت ہمارے عمل مسلم سے تاریخ میں متعدد مقامات تھے، اور جو سب سے ہمارا البتہ عقیدہ کہ الامام امام فی بطن امہ، امام بطن مادر سے امام ہوتا ہے، اور پیغمبر اسلام اور عمل اسلام کے لیے کہ ان کی یہ خلقت کائنات کی خلقت ہونے کے لیے ہے. لیکن آئیے، سن مبارک جو ہے صرف 8 7 یا 8 برس ہے یا 9 برس ہے، اور منصب امامت آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون ہے؟ امام النحوم. منصب امام یعنی آپ باقاعدہ امام ہیں، منصوص من اللہ یعنی لیڈ کر رہے ہیں باقاعدہ امام کے حیثیت. اب بہت سے لوگوں کو یہی تردید اور ایک ذہن میں شک تھا شہادت امام حشروں کے بعد، یہاں تک کہ آپ کے جو نزدیک ترین اصحاب تھے ان میں ایک بحث ہوئی، بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ امام کا کس طرح سے لوگوں میں تعارف کروائیں، لوگوں میں متعارف کروایا جائے، بتایا جائے کہ یہ امام ہے. تو حضرت فضل بن شہزان وغیرہ سب کے ساتھ بیٹھے تھے، انہیں میں سے کسی ایک نے کہا کہ اچھا یہ تو بعد میں فیصلہ کرنا کہ لوگوں میں کیسے تعارف کرائیں. سب سن رہے ہیں حضرات اس بات کو، لوگوں میں بعد میں اس کا اعلان کریں گے کیسے امام کا تعارف کروایا جائے. یہ سوچو کہ جب تک یہ بچہ جوان نہیں ہو جاتا تب تک امامت کے منصب کو کون سنبھالے گا. ہم نے غور کیا، ایک ان میں سے کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ بچہ جوان نہیں ہو جاتا تب تک ہم کیا لوگوں میں کہیں گے کون سنبھالے گا. کہاں جناب فضل ابن شہزان کھڑے ہوئے اور گلا پکڑ لیا اور بے انتہا مارا. کیا ہوا؟ کہا کہ اب تک تم ہمیں بیٹھ کے بیٹھتے رہے یہ بتاتے رہے کہ تم مومن ہو، آج پتا چلا تم تو منافق ہو، تم حجت خدا کے علم پہ شک کر رہے ہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ جب تک جوان ہو جائیں گے تب تک ہم کیسے امامت کو سنبھالیں گے، کون امام کی جو ہے نیابت کرے گا، کون سنبھالے گا. کہا تمہیں شک ہے؟ اگر عیسیٰ ابن مریم گہوارے سے کلام کر سکتے ہیں، اگر یحییٰ ابن زکریا بچپنے میں حکم نبوت سنبھال سکتے ہیں، تو کیا تمہیں شک امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پہ کہ 7 برس کے سن مبارک میں منصب امامت کو سنبھال سکتے ہیں؟ اس کے بعد سب کو کہا کہ پھر کیا کیا جائے گا؟ کہ نہیں سب میں اعلان کرو امام کی امامت کا. حضرات سب کے واقع ذہنوں میں ہوگا، امام کے جب اعلان ہو گیا تو سب کے ذہنوں کے اندر ایک بات آنے لگی کہ کس طرح سے اس امام کو امام مانا جائے جو کہ صرف 7 برس کا ہے. خود سے مامون جس جو امام حشر میں قاتل ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے امام علیہ السلام کا باقاعدہ آزمائش امتحان کیا. حضرات واقعی سب کے ذہنوں میں ہوگا، میں جلدی صرف اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. جب یہ گزر رہا ہے اور ایک مرتبہ اعلان ہو رہا ہے بادشاہ کی طرف سے کہ ہوشیار ہو جاؤ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، سب بچے بھاگنے لگے، ایک بچہ کونے میں کھڑا ہے جو فرار نہیں کرتا. محسوس ہوتا ہے کسی حیدر کرار کی نسل سے ہے، بچے کا مزاج بتا رہا. حضرات یہاں سے گزرنے لگا، اچانک مامون نے دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ ایک بچہ کھڑا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے. فوراً آواز دی، کہا کہ کیا بات ہے؟ سب بچے فرار کر گئے، آپ نے فرار کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اولاً میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ میں فرار کرتا. جو مجرم ہو وہ فرار کرے، میں مجرم نہیں ہوں میں فرار کروں. دوسرے میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا. مزاج بتا رہا ہے، یہ امامت کا مزاج ہے، میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا تو میں فرار کیوں کروں. اور تیسرے مجھے تجھ سے حسن ظن ہے کہ تو معصوموں کا قاتل نہیں ہوگا. توجہ کیجیے گا. پھر امام فوراً کہتے ہیں یا تو نے ایسا بھی کیا، یعنی امام نے اسے کہہ دیا کہ تو قاتل ہے معصوم کا. فوراً پریشان ہوا، سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. کہا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا میں علی بن موسیٰ رضا کا بیٹا ہوں. صلی اللہ علیہ. یہ جملہ سننا تھا، اس نے فوراً کہا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. قرآن کی آیت کو پڑھا، سورہ انعام کی آراف انعام کی آیت کو پڑھا، کہا اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنی رسالت کسے دینی ہے، نبوت کسے دینی ہے، امامت کسے دینی ہے. یہ بچہ نمائندہ الہی ہے. گزر گیا، حضرات واقع ذہنوں میں ہے، اس نے ایک عقاب کو کسی پرندے درات کے پیچھے اڑایا، وہ عقاب گیا، واپس آیا بہت دیر بعد. جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی. میں نے خود سے نیشنل جیوگرافیکل چینل کے اوپر پروگرام دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب سمندر میں بھور اٹھتے ہیں نا، تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کا پریشر پانی کا اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اس میں اڑ جاتی ہیں اور وہ ہوا کے پریشر سے بہت دور جا کے گرتی ہیں. آپ کے باقاعدہ یہیں پہ ٹیکسس کے اندر خوشی کے اوپر مچھلیاں دیکھی گئی اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں. میں نے خود پروگرام اس کے اوپر آپ کے یہ سائنس کا جو آپ کا پروگرام اس پہ دیکھا ہے. اب ایک مرتبہ بڑا پریشان ہوا، کہا یہ عقاب گیا پرندے کے پیچھے تھا، واپس آیا مچھلی لے کے. اپنے انہی خادموں سے کہنے لگا، کہا میرے عجائب گھر میں میوزیم میں رکھ دینا اور اس کے نیچے ایک جملہ لکھ دینا. کہا کیا جملہ لکھے؟ کہا لکھ دینا کہ یہ وہ مچھلی ہے جسے مامون خلیفہ کا عقاب ہوا سے لے کے آیا تھا. اب پورے رستے یہی پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ عقاب گیا کہاں سے، لایا مچھلی ہے، لے کے کیسے آیا، پورے رستے سوچتا آ رہا ہے. جیسے واپس پہنچا خادم نے آواز دی، کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. دوبارہ بچے بھاگنے لگے، دیکھا وہی بچہ کنارے پہ کھڑا ہے، ایک بکری کو بار بار سجدہ کرا رہا ہے. کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بکری کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ امام نے فوراً جواب دیا، وما خلقنا للہ واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے. جو قرآن کی آیت ہے اس کے مفہوم کو پیش کیا، کہا کہ ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے. تو کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں سرکش جانوروں کو خدا کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے. الفاظ دیکھیے امامت کے ہیں. کہا سرکش جانور خدا کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے. کہا بڑے ہو کے تجھ جیسے ظالموں کو درست کروں گا، خدا کا سجدہ کراؤں گا. پریشان ہوا، کہا کہ یہ بچہ ہمیشہ ایسا جواب دیتا ہے کہ انسان پریشان ہو جائے. اس نے فوراً نظر بچا کے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اسی مچھلی کو چھپا کے نکال لیا. اب یہ سوچ رہا کہ میں بہت بڑا کوئی امتحان لینے والا ہوں. ایک مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے. امام نے کہا کہ بادشاہ اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے شکار پہ چلے جاتے ہیں، عقاب کو کسی پرندے کے پیچھے بھیجتے ہیں، جو سمندروں سے بھنور اٹھتے ہیں اس کے اندر کہیں مچھلی ہوا میں رہ جاتی ہے، گرنے سے پہلے عقاب لے لیتا ہے، بادشاہ کے پاس واپس لے کے آتا ہے. بجائے اس کے لیے کہ وہ تعجب کرے، پریشان ہو کہ مچھلی کیسے آئی، وہ الٹا آ کے سلالہ رسالت کا امتحان لیتا ہے، ذریت رسول خدا کی آزمائش کرتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. اس نے فوراً ذریت رسول خدا کا امتحان لیتا ہے کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. ایک مرتبہ اس نے فوراً وہی آئے دوبارہ تلاوت کی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے. کہا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ نمائندہ الہی ہے. بس گیا، اس نے فیصلہ کیا، کہا معلوم کرو یہ کہاں پہ رہتا ہے. بس امام کے لیے تردد تھا، بس یہ گیا معلوم کیا، کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ بچہ رہتا ہے. کہا کہ بس میں اپنی بیٹی کی شادی سے کرنا چاہتا ہوں. سارے بنی عباس جمع ہو گئے، کہا بچے سے تو شہزادی کی شادی کر رہا ہے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ حجت خدا کا کیسے معلوم. کہا تم اپنے سب سے بڑے عالم کو لے آؤ، اس کا امتحان لے لو. قضا ذہن میں رکھیے گا آیت کو کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کو لایا گیا، پورا دربار بھر گیا. کہا کہ کوئی 7 یا 8 برس کا بچہ ہے، بعض نے لکھا 9 برس کا بچہ ہے. میں کہوں گا چلے 9 برس کا مان لیجیے، زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے تو 9 برس کا مان لیجیے. 9 برس کا بچہ، بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے، سارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء. وہ جو سب سے بڑا عالم تھا جس کے آج تک فتاوا نقل کیے جاتے ہیں، اور ناسبی ترین عالم تھا اس زمانے کا، اور اس کے لیے اخلاقی بیماریاں تک لکھی گئی ہیں، اور بہت دشمن اہل بیت تھا، پہنچ گئے تو پہنچ گئے نظر. وہ اس کو لے کے آئے، یحیی ابن اکثم کو ملعون کو لے کے آئے، کہا کہ تم آؤ اور آ کے امتحان لو. جو 70 برس سے زیادہ اس کا سن تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد بیٹھا. اس نے کہا کس سے مناظرہ کرنا؟ کہا اس بچے سے. امام کے لیے باقاعدہ مسنون بچھائی گئی. اس بچے سے اس نے سوچا کہ سب سے جو فقہ میں مشکل باب ہے وہ کون سا. اس نے سوچا کہ فقہ میں سب سے مشکل باب ہے حج، حج کے احکام بہت مشکل ہیں، وہ جو حج سے آئے ہوں گے ان سے پوچھ لیجیے گا. اس میں بھی جو سب سے جو مشکل چیز ہے حج میں وہ ہے کفارات حج کے. اس نے کہا میں سب سے مشکل سوال کر لیتا ہوں، بچہ پریشان ہو جائے گا. کیا بتاؤ، اگر ایک آدمی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے کہا تیرا سوال نامکمل ہے. اس نے کہا میرا سوال نامکمل ہے؟ امام نے کہا ہاں. کہا کیسے؟ امام نے کہا تو نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو شکار کرنے والا تھا اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا یا حج کا، اس نے حرم میں شکار کیا تھا یا حرم سے باہر، مسئلہ جانتا تھا یا مسئلہ نہیں جانتا تھا، پرندے کا شکار کیا تھا یا جانور کا شکار کیا تھا، جانور بڑا تھا یا چھوٹا تھا، پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا، پہلے مسئلہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، شکار کرنے کے بعد مصر تھا یا پشیمان تھا، یعنی دوبارہ شکار کرنا چاہتا تھا یا سوچ رہا تھا کہ نہیں توبہ کر لوں گا. امام نے 9 شکے نکالے. کہا یہ میں کچھ نہیں جانتا، اب آپ ہی سے سیکھوں گا. یہ 70 برس سے زیادہ تھا. حضرات یہ جو ہمارے ہاں مختلف کفارات ہیں نا، کہ اس پہ اس گناہ پہ اونٹ ہے، یہاں گائے ہے، یہاں بکرا، یہاں استغفار، یہ سارے 9 امام سے آئے ہیں. اگر امام نہ بتاتے تو اتنی باریکیاں کسی کو معلوم نہ ہوتی. یہ ساری باریکیاں کفاروں کی اس نے، امام نے کہا کہ ہر ہر جگہ کا علیحدہ کفارہ. امام نے بتانا شروع کیا، بہت پریشان ہوا. امام نے کہا اچھا تو نے سوال کر لیا، میری باری. اس نے کہا میں کوشش کروں گا، نہیں تو آپ ہی سے سیکھوں گا. سمجھ گیا کہ میں جب میرے سوال کا یہ حال کیا ہے تو ان کا سوال کیسا ہوگا. آپ نے تو غور کیا نا، کہا کہ فرمائیے. اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے امامت کا تقاضا اور پھر اس امامت کے ساتھ بچپنے کا تقاضا. ذرا غور کیجیے گا حضرات. امام نے کہا کہ اب یہ میں ایسا سوال کروں کہ جو بچپنے کے حساب سے ہو، تاکہ پھر اس کا دماغ ٹھکانے لگے. امام نے کہا اچھا بتا، وہ کون سا ایسا آدمی ہے جس نے صبح کو ایک خاتون کو دیکھا، اب اس پہ حرام تھی، فجر پہ دیکھا حرام تھی، ظہر پہ دیکھا حلال ہو گئی، عصر پہ پھر حرام ہو گئی، مغرب پہ پھر حلال ہو گئی، عشاء پہ پھر حرام ہو گئی، نصف عشاء پہ پھر حلال ہو گئی، تہجد کے وقت پھر حرام ہوئی، پھر صبح حلال ہو گئی. ہو سکا نہ میں کسی ایسے مرد کو جانتا ہوں نہ کسی عورت کو جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ کیا کرتا. میں نے آج تک کبھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا نہ ایسے مرد کو جانتا ہوں نہ کسی عورت کو جانتا ہوں. اب امام نے کہا ہے کوئی اس دربار میں سوال کا جواب دے. اب سارا خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں، اہل سنت کے مورخین کو بٹھا کے دیکھ لیجئے، سب کہتے ہیں پورا کا پورا مجمع اش کر رہا تھا، کہتا تھا کہ ہاں اگر کوئی حجت خدا اس روئے زمین پہ ہے تو یہی بچہ ہے. سب کے سب گواہی دے رہے تھے کہ یہی حجت خدا ہے. امام نے کہا ہاں میں سوال کا جواب دیتا ہوں اگر تم نہیں دے سکتے. کہا ہمیں جواب نہیں آتا. امام نے کہا جب اس نے صبح کے وقت دیکھا تو وہ کسی اور کی کنیز تھی، اس پہ حرام تھی کسی کی دوسرے، پھر اس نے ظہر کے وقت اسے خرید لیا، اس پہ حلال ہو گئی، آزاد کر دیا، آزاد خاتون پہ دیکھنا پھر بھی حرام تھا، دوبارہ حرام ہو گئی، اس نے اسے عقد کر لیا، حلال ہو گئی، اس نے زہار کر دیا جو کہ طلاق کی اقسام میں سے ہے، اسلام میں حرام ہے البتہ، لیکن زہار کیا وہ حرام ہو گئی، اس نے زہار کا کفارہ دے دیا، دوبارہ حلال ہو گئی، پھر اس نے طلاق دے دی لیکن وہ طلاق رجعی تھی، حرام ہو گئی، رجوع کر لیا، حلال ہو گئی. امام نے اتنی باریکیاں بیان کی، اس نے کہا کہ واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بچہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے. گواہی دیتا ہوں یہ بچہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے. پڑھے ہوئے ایسے نہیں ہوتے، جو سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے درجات اور ہوتے ہیں، جو سیکھے سکھلائے آتے ہیں. حضرت یہ آئمہ علیہ السلام کا مزاج نبوت، مزاج امامت کچھ اور ہے. امام سے پھر لوگوں نے دلیل پوچھی. میں حضرت اسی واقعے پہ تمام کروں گا، اگر سب کی زحمت، تھوڑی سی زحمت اور دوں گا پھر تمام کر دوں گا. لوگوں نے دلیل پوچھی کہ قرآن سے ثبوت دیجئے کہ آپ حجت خدا ہیں. امام نے کہا کہ قرآن میں ہے وہ آتا ہے نا حکمن سبیا، ہم نے یحییٰ کو بچپنے سبھی کہتے ہیں، بچپنے کو بلوغ سے پہلے سبھی کہلاتا ہے. سواد بے یہ کہا وہ آتا ہے نا حکمن سبیا، جب وہ بچپنے میں تھا ہم نے تبھی اسے اپنا حکم یعنی نبوت دے دی تھی. کہا اگر جناب یحییٰ کو دے سکتا ہے تو خدا مجھے نہیں دے سکتا. کہا تمہیں آیا حکم الہی پہ شک ہے؟ کہا کہ نہیں. پھر کہا کہ آپ اور کیا؟ امام نے کہا کہ جو سوال کرنا چاہتا ہے آگے سوال کر لے. حضرات میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی ہے کہ علم والے اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علامہ مجلسی نے یہاں پہ بہرحال وہاں پہ امام سے کہا گیا کہ آپ کا عقد ہوگا. توجہ ہے حضرات کی. مامون نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے نکاح میں پڑھ دوں اپنی بیٹی سے. امام نے کہا یاد رکھو پیغمبر نے اپنے سارے نکاح بعد والے خود پڑھے. پہلا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، بعد والے خود پیغمبر نے خود پڑھے ہیں. اس کے بعد جناب امیر کا نکاح پیغمبر نے پڑھا، پیغمبر کے بعد جتنے بھی ہوئے امیر المومنین نے خود پڑھے. امام حسن حسین کے امیر المومنین نے پڑھے، جو بعد میں وہ خود سے پڑھے. کہا کہ ہمارے اگر میرے بابا ہوتے وہ میرا نکاح پڑھتے، کیونکہ بابا تشریف نہیں رکھتے اس لیے اپنا نکاح میں خود پڑھوں گا، تیرے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات آج تک جو یہ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے نا کہ الحمد للہ قرار میں نعمت ولا الہ الا اللہ خلاص اللہ وحدہ، یہ جو خطبہ نکاح ہے یہ تمام کے تمام مورخین نے لکھا، منتہی الاعمال کے اندر شیخ عباس قمی سے بھی محدثین خاتم محدثین کہا جاتا ہے، سب نے لکھا کہ یہ خطبہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ہے. یہ جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں یہ 9 برس کے ایک بچے نے اپنا خطبہ نکاح پڑھا تھا، وہیں سے ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب امام سے کہا گیا لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ایک بچہ ایسا مقام رکھ سکتا جو مجھے بہار علماء صاحب کی زحمت دینی تھی. یہ پوری میں نے تمہید باندھی ایک جملے کے لیے. حضرات سب کی توجہ چاہوں گا بہت تھوڑی سی دیر کے لیے، ایک جملے کے لیے سب کی زحمت تمام. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ وہاں پہ 18,000 سوال ایک نشست میں امام سے کیے گئے. حضر نہیں ہوگا مسئلہ. کہا 18,000 کا سوال کرنے والوں کی صفے لگی ہوئی تھی، لوگ دور دور سے آ رہے تھے کہ ایک بچہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، چلو سال کے سوال کر لیتے ہیں. کہا امام صرف اور صرف بریک لیتے تھے، کس لیے؟ وقفہ لیتے تھے نماز کے لیے. کہا کہ اب رک جاؤ، کھانے کے لیے بھی نہیں، وضو کرتے نماز پڑھتے کہاں سوال جاری رکھو. کہا کیسے امام نے جواب دیے؟ پھر علامہ نے خود وضاحت کیے، کہا کہ کئی لوگ دسے کے دسے آتے تھے، سات آٹھ افراد اکٹھے آئے، امام نے کہا تم سب کے سوال کا ایک ہی جواب ہے، نہیں آگے بڑھو، تم سات افراد کا ایک ہی جواب ہے، نہیں آگے بڑھو۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ سب کا؟ امام نے کہا تم سارے سات کے ساتھ ایک ہی بستی سے فیصلہ کر کے نہیں آتے کہ ایک سوال کریں گے؟ جو بستی سے چلنے پہ دیکھ لے کہ یہ سب ایک فیصلہ کر کے ایک سوال لے کے آئے ہیں، ہم ایسے کو حجت خدا مانتے ہیں۔ تم ایک ہی بستی سے فیصلہ کر کے نہیں چلے تھے، سات افراد ایک جگہ سے آئے، امام نے کہا ایک ہی سوال تھا اس لیے میں نے سب کے لیے کہہ دیا، نہیں آگے بڑھو۔ اس کے بعد دو افراد، کہا تم ایک ہی جگہ سے آئے ہو، حرام ہے، آگے سوال۔ کہا کہ ہم سوال نہیں کرتے، پہلے جواب دے دیتے ہیں۔ کہا اگر سوال سننے کی ضرورت ہو پھر حجت خدا کیسا؟ کہا حجت خدا کو سوال سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی تائید میں ایک اور واقعہ جس کو سب اہل سنت و شیعہ مورخین، اس واقعے کو بھی سب شیعہ سنی مورخین نے لکھا، کیوں؟ کیونکہ خلیفہ وقت کے داماد بن رہے تھے تو سارے مورخین موجود تھے، مامون کے، اور اس کی بہت بڑی حکومت خلافت تھی، تو اب جو خلیفہ کا داماد ہوگا سارے لکھیں گے پتہ نہیں کیسا کیا ہے، سب لکھ رہے ہیں، تو سب نے لکھ دیا۔ کبھی یہ ہوا، بڑا عجیب و غریب بچہ تھا، نو برس کا تھا، ہر سوال کا جواب جانتا تھا۔ حضرت یہی ایک اور نو برس کے بچے سے متعلق ہوا موجود ہے، آٹھ بلکہ اس سے بھی کم، بعض افراد نے سات برس کا لکھا ہے۔ بہرحال امام کے متعلق بھی اختلاف ہے، سات یا آٹھ یا نو برس کے لیے سب مورخین نے، اہل سنت و شیعہ سب مورخین نے لکھا ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام کے بعد روم کے بادشاہ نے زکات بھیجی، کہا کہ جو ان دس سوالوں کے جواب دے گا اس کو زکات دے دینا، جو سوالوں کے جواب نہ دے سکے اسے زکات مت دینا۔ وہ آیا اور اس کے بعد پوچھا، کہا پیغمبر اسلام کو، کہا ان کا وصال ہو چکا ہے، کہا ان کا وصی کون ہے؟ ان کا نائب، کہا یہ کسی کے پاس لے گئے وہ بےچارے، سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ ان سے پوچھا، کہا کہ بھی کیا؟ ان کا میں زکات دوں گا لیکن شرط ہے، کہ کیا؟ ان کا دس سوالوں کے جواب دیں۔ ان کا سوال کرو، پہلا سوال اس کے تین حصے ہیں، پہلے سوال کے تین حصے ہیں، منہ کا ذائقہ شیری کیوں، آنکھ کا آنسو نمکین کیوں، کان کا میں کڑوا کیوں۔ اس نے کہا دوسرا سوال کیا؟ اس نے کہا پہلے کا جواب تو دیجیے، اس نے کہا دوسرا تو بتا۔ انہوں نے پوچھا بھائی آپ پہلے کا کہنے کا کیا پتا، دوسرا زیادہ آسان ہو۔ دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا نہیں آتا۔ تیسرا سوال، اس نے کہا بھائی آپ کو نہیں آتا دس کے دس جواب دینے کا، پھر کسی اور کے پاس جاؤ۔ کہا آپ ہی بتائیے جواب، جس منصب میں بیٹھے ہیں، ان کا فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلاں صاحب کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کہا بھائی جب آپ نے جواب دے سکے وہ تو بالکل نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے کہا میرا بدلہ سارا نکل جائے گا، وہ غصے کے بہت تیزے ماریں گے ضرور۔ اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا یہ سوال، کیا زکات دینی ہے، دو سوالوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں سے باہر نکلے، معاذ اللہ اس نے توہین کی، اس نے کہا یہ دین بھی جھوٹا ہے، معاذ اللہ پیغمبر بھی اور یہ سارے وسیع بھی، سب قرآن سب جھوٹ۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے سنا، کہا خبردار پیغمبر سے متعلق کچھ نہ کہنا۔ کہا لیکن یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ وارث ہیں، ان کے پاس کرنے، خبردار یہ مت کہنا، آ میرے ساتھ چلو، ایسے در پہ لے کے جاؤں گا جہاں ہر چیز کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ آئے، آنے کے بعد دستک دی، اندر سے آواز دی، کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو الحسن سے کہیے یہاں پہ اسلام پہ وقت آ گیا ہے۔ کہا وہ کسی یہودی کے باغ میں کام کرنے گئے ہیں۔ حضرات میں کہوں گا کہ اب اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا جب وہ جا رہا ہوگا۔ چلا آیا، اب اس کے ذہن میں کہا کہ وہ جو اتنے مقام پہ بیٹھے تھے وہ تو جواب دے نہیں سکے، ان کے پاؤں کارے میں بھرے ہیں، بس وہ یہ سوچ ہی رہا تھا۔ امام نے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں گا؟ کہا کچھ نہیں تھا، سوچا تھا۔ امام نے کہا میں تیرے سوالوں کا جواب دوں، یہ سات برس کا بچہ بیٹھا گیا تیرے سوالوں کا جواب دے۔ امام حسن نے مجتبہ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ سات برس کا، اس نے کہا یہ بچہ سوالوں کا جواب دے گا، اب ذہن میں آ رہا ہے۔ امام نے کہا تو سوال پہلے کرے گا یا جواب میں پہلے دوں؟ نہیں ایسے نہ سنیے گا۔ امام نے کہا تو سوال پہلے کرے گا یا میں پہلے جواب دوں؟ کہا کہ اچھا بتائیے، آپ جواب دیجیے پہلے۔ امام نے کہا تیرے پہلے سوال کے تین حصے ہیں، منہ کا ذائقہ شیرینی اس لیے ہے کہ جہاں پہ شیرینی ہوتی ہے نا وہاں سارے ذائقے محسوس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کڑوا ہوتا تو پھر شیرینی محسوس نہ ہوتی، کھٹا ہوتا تو شیرینی محسوس نہ ہوتی۔ کہا اللہ نے شیرینی رکھا کہ شیرینی جتنا ہے اس پہ اور شیرینی ڈالو گے تو شیرینی بھی محسوس ہوگی اور باقی سارے ذائقے بھی آ جائیں گے۔ وہاں پھر امام نے بتایا ہر ایک چیز کی حکمت بتائی، کہا کہ تاکہ کان کے میل میں کڑوا اس لیے رکھا تاکہ کوئی بھی حشرات الارض کان میں نہ جائیں، زہر رکھا تاکہ وہ مر جائیں، اور یہاں پہ کیونکہ یہ آنسو بہتے ہیں نمک یہ انسان کا تاکہ ضائع نہ ہو جائے آنکھ، اس لیے خدا بند مطالعہ نے اس کو نمکین رکھا. حضرات یہ صرف حکمتیں ایک معصوم ہی سمجھا سکتا تھا، کوئی غیر معصوم نہیں. امام نے 10 کے 10 سوالوں کے جواب دیے، قدموں میں گر گیا، کہا کہ یہ اگر آپ ان تمام علوم کے وارث ہیں تو آپ وہاں کیوں نہیں ہیں؟ امام نے کہا اس سوال کو نہ پوچھ، ہمارا حق غصب کر لیا گیا ہے. کہا کہ یہ ساری زکات آپ ہی کے لیے ہے؟ امام نے کہا ہمارے لیے نہیں ہے. ایک مرتبہ آواز دی، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ فقرائے مدینہ میں سب تقسیم کر دو. کہا یہ آپ کی غربت دور ہو جائے گی اگر یہ سارا سونا آپ رکھ لیں گے. امام نے کہا تو سمجھتا ہے کہ ہم دنیا کی دی ہوئی پریشانی کی وجہ سے فقیر ہیں؟ ہم اپنے اختیار سے فقیر ہیں. پھر امام نے اس کے کچھ معجزات دکھائے، معتقد ہوا، بہت پریشان ہوا، کہا کہ آج مجھے یقین پتہ چلا کہ نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے. حضرت کل تفصیل سے پیش کروں گا، میں جانتا ہوں میں نے وعدہ کیا تھا. وقت کے اندر اندر مختصر سے چند جملے مسائل کو سن لیجیے. حضرات سنیں گے، میں آج سوچ کے آ رہا تھا کہ کیا آج پورا دن میں عالی سپتین کی جلد نمبر 2 کو دیکھتا رہا کہ واقعہ کربلا کے بعد کتنے مسائل ہیں. مسائل بہت زیادہ ہیں، اور مقاتل میں روایات بہت سے افراد کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ صرف اور صرف روزے عاشور کے ہی مصائب ہیں اور 10 دن میں مصائب ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور شام کی 1-2 روایت پڑھی جاتی ہے، نہیں، مصائب بہت زیادہ ہیں. میں آپ کے سامنے اگر پڑھنا شروع کروں حضرات، اگر مالی سبتین کے آج میں نے صرف 60-70 صفحے پڑھے ہوں گے، اس میں جتنی روایات پیش کی ہیں، ہر 2-3 صفحے پہ ایک پوری مجلس موجود ہے مصائب کی، کہ کتنے مصائب ہیں. بہت سے آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، جہاں پہ اہل بیت کے فضائل اتنے زیادہ تھے، پھر مصائب بھی اتنے ہی زیادہ تھے. جب سب سے زیادہ فضائل ان کے ہیں نا، تو پھر سب سے زیادہ مصائب بھی انہی کے ہیں، ان سے زیادہ مصائب کسی کے نہیں ہیں. سنیں گے حضرات ایک جملہ، میں بڑا سخت جملہ ہے، ہاتھ جوڑ کے سادات کرے، سادات مجھے معاف کریں گے اگر برداشت نہیں ہوگا. میدان کربلا میں سید الشہداء کے جسم کے 4 حصے ہو گئے، برداشت نہیں کر سکیں گے. میں جانتا ہوں بہت سے افراد برداشت نہیں کر سکیں گے. اب میری طرف دیکھیے گا، جملوں کو سنتے جائیے گا. رونا اپنے اپنے نصیب کا ہے، اگر سمجھ میں آتا جائے تو پرسا بھی دیتے جائیے گا. کس کو پرسا دیں گے؟ جناب بتول کو پرسا دیجیے گا. ابھی بھی آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کیسا آپ کے بیٹے کے لاشے کا. سنیں گے، پہلا 4 حصے ہیں. پہلا سر ہے جو نیزے پہ بلند ہو گیا تھا، دوسرا جسم جو گھوڑوں کے ٹاپوں کا نشان ہوا تھا، تیسرے مولا کی روح جو اعلیٰ علیین میں چلی گئی تھی، چوتھے آپ کا خون جو میدان کربلا میں بکھر گیا تھا. سنیں گے، مالی سبتین کی روایت ہے، اور انہوں نے اسرار الشہداء اور بہت سے اور مقاتل کے حوالے دیے ہیں. مجھ سے بھی مانگیں گے تو کبریت الاحمر اور میں بھی آپ کو بہت سے حوالے دے دوں گا کہ بہت سے مقاتل میں ہیں. حضرات جملہ سنیں گے، کہا جب وہ خون میدان کربلا میں بکھر رہا تھا نا، ایک پرندہ اڑتا ہوا گیا، اور اس نے جانے کے بعد ایک جنگل میں دیکھا بہت سے پرندے چہچہا رہے تھے، دانا چگ رہے تھے. کہا کہ وائے ہو تم پہ، تم چہچہا رہے ہو، دانا چگ رہے ہو، تم آپس میں کھیل رہے، تمہیں نہیں معلوم نواسا رسول کا خون میدان کربلا میں بہا دیا گیا، تمہیں نہیں معلوم سینے پہ سوار تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مالی سبتین کے الفاظ ہے، ایک مرتبہ سارے پرندے اس کے ساتھ اڑنے لگے، سب کی آنکھوں میں آنسو، سب رونے لگے. کہاں پہ ہے؟ کہ کربلا میں. سارے پرندے میدان کربلا میں آئے. میری طرف دیکھیں گے، ایک مرتبہ پرندے، سفید پرندے، اپنے آپ کو خون حسین کے اندر غلطاں کرنے لگے، لوٹنے لگے. کوئی پرندہ اڑتا تھا مدینے کی طرف جاتا تھا، پوچھا یہ مدینہ کیوں جا رہا ہے؟ کہا میں جا کے رسول کو بتاؤں گا، آپ کا نواسا حسین، اس کا خون میدان کربلا میں بہا دیا گیا. یہ پرندے تڑپنے لگے، کوئی مکہ کی طرف جا رہا تھا، کوئی نجف کی طرف جا رہا تھا، شاید کوئی علی مرتضیٰ کو بتانا چاہتا ہوگا، کوئی جنت البقیع جا رہا ہوگا. حضرات سنیں گے، مالی سبتین کی روایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ کچھ پرندے اڑتے ہوئے مدینے کی طرف آئے، کچھ پرندے میدان مدینے سے باہر ایک باغ کے اندر پوری رات روتے رہے، روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے ہائے نواسا رسول ذبح کر دیا گیا، ہائے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا کیسے مار دیا گیا. رو رہے تھے پرندے. وہاں پہ ایک یہودی کا باغ تھا، اس کی بیٹی بہت سخت بیمار تھی، جزام کا مرسا، دونوں آنکھیں نابینا ہو چکی تھی. ایک مرتبہ ایک قطرہ اس پرندے کے پروں سے ٹپکا، اس بچی پہ گر گیا، اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی بھی آ گئی، جزام کا مرض بھی دور ہو گیا. صبح یہودی نے دیکھا اپنی بیٹی کو، پہچانا نہیں، کہا کہ بچی یہاں رات میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے گیا تھا، آپ نے دیکھا تو نہیں؟ کہا بابا پہچانا نہیں، بابا میں آپ ہی کی تو بیٹی ہوں. کہا بیٹی تجھے شفا کیسے ہوگی؟ بابا یہ پرندہ رات سے رو رہا ہے، اس کے پروں پہ خون ہے، ایک خون کا قطرہ میری پیشانی پہ گرا تھا، جزام کا مرض بھی دور ہو گیا، بینائی بھی آ گئی. ایک مرتبہ وہ یہودی پریشان ہوا، کہا کہ تجھے واسطہ اس کے خون کا جس کے پروں جس کو اپنے پروں پہ لے کے آیا ہے، مجھے بتا تو کس کا غم منا رہا ہے؟ ایک مرتبہ خدا نے اس پرندے کو آواز زبان دی، فصیح عربی زبان میں رونے لگا، کہا میں خون حسین کو اپنے پروں پہ لے کے آیا ہوں، کہا وہ حسین کو نے کہا نواسا ہے رسول حسین ہے، علی کا لال حسین، زہرا کا لخت جگر حسین، حسن کا بھائی حسین، وہ جو مدینے میں جس کی ماں چکیاں پیس کے پال رہی تھی، بڑا رویا، کہا کہ اگر وہی حسین کا خون ہے تو وہ حسین حق ہے، چلا ایک مرتبہ مسلمان ہو گیا۔ حضرات میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی ہے، میں نے روایت کو پڑھ بھی دیا، تمام بھی کر دیا، میں سوچ رہا تھا میں اس کو اور تفصیل سے پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ حضرات یہ ایک خون کا قطرہ تھا جس نے کسی بیمار کو شفا دے دی، یہی خون سید الشہداء سر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، نہ جانے کوفے پہنچا، کربلا سے چلا کوفے، نہ جانے کہاں کہاں پہ گیا، وہ پرندے کہاں کہاں گئے ہوں گے، پوری دنیا میں جہاں پہ پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون نکلتا تھا۔ حضرت کائنات میں رونے والے بہت سی ہنسی ہیں، مجھے جو روایت پیش کرنی تھی وہ یہ نہیں تھی، میں نے صرف مقدمتاً اس کو مصاحب کے لیے پیش کیا۔ حضرت آپ جانتے ہیں میں مصاحب تھوڑا تولانی پڑتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ نے 10 دن جو گریہ کیا بہت سے لوگ تھک گئے ہوں گے، حضرات میں ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، تھک کے نہ روئیے گا جناب زہرا، جب پرسہ دیں گے نا تھک کے نہ روئیے گا، مصائب میں رو کے میں جانتا ہوں آپ اور میں تھک جاتے ہیں، ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، میرا تھک جاتے ہیں نا، لیکن مسلسل ایک بی بی روتی تھی، وہ کبھی تھکتی نہیں تھی، جناب زینب کبرا بڑا روتی تھی، سید سجاد نے بابا کے بعد مسلسل گریہ کیا، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بس میں تو اور آپ تھک جاتے ہیں نا، آپ تھکیے گا نہیں، تھک کے نہ سنیے گا، دو جملے سنیں گے حضرات سنیں گے۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلا ہے، میں نے آج یہ بڑے مصاحب کو دقت سے دیکھا، میں ہمیشہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آج دوبارہ دیکھ رہا تھا الفاظ کو، جب چلے نا ایک مرتبہ عمر سعد نے ملعون نے آواز دی، کہا کہ بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کرو، حضرات جانتے ہیں نا اونٹ کا جب بیٹھ جاتا ہے تب بھی بہت بلند ہوتا ہے، بچے اور مستورات اس پہ آسانی سے سوار نہیں ہو سکتے، حضرات ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ان مستورات کو سوار کرو، جناب زینب کبریٰ کو جلا لایا، کہا کہ عمر سعد روک دے انہیں، تو نہیں جانتا ہم ذریت رسول خدا ہیں، ان سب بیویوں کو میں سوار کراؤں گی۔ حضرت میں تو دیکھے گا ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا شاید برداشت نہ ہو، جناب زینب نے سب بیویوں کو بچوں کو سوار کرایا، حتیٰ کہ ماں کی کنیز جناب فضا کو سوار کرا دیا، ایک مرتبہ آخر میں دیکھا چاروں طرف نظروں کو دوڑایا، بی بی کو کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا، سید سجاد زمین پہ بیمار پڑے تھے، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، آواز دی، میں نے سوچا شاید بیٹوں کو بلائیں گی، شاید امام حسین کو بلائیں گی، شاید جناب اکبر کو بلائیں گی، شاید قاسم کو بلائیں گے، نہیں کس کو بلایا، آواز دی کہو بھیا عباس ذرا آ کے دیکھو بہن کتنی مظلوم ہے، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، ادراک من اللہ، امام سجاد نے دیکھا، جملہ سننا تھا امام کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، مالی سبتین کے الفاظ ہیں کہ حمید ابن مسلم جو کہ اہل سنت کا مورخ ہے وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ ایک کانپتا ہوا بیمار آگے بڑھا، کہا پھپھی اما غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، میں خود آپ کو سوار کروں گا، کہا بھتیجے نہیں بیٹا بہت بیمار ہے، کہا پھپھی کا بازو پکڑا، کہا پھپھی اما میں سوار کرا تو سوار ہو جائیے۔ مالی سبتین میں مرحوم علامہ ہاری کہتے ہیں جیسے سوار کرا ہے نا جناب زینب کو، کسی ملعون نے آ کے پشپ تازیانہ مارا، جو مڑ کے دیکھا شمر تھا، کہا قیدی تو سوار کراتا پھر آ رہا ہے، اب تیری باری ہے، میری جب دیکھیے گا ایک جملہ پیش کروں گا، یہ شمر ملعون نے کہا کہ سید سجاد کے دونوں پاؤں کو اونٹ سے باندھ دو، ایک مرتبہ یہ باندھنا تھا، امام سجاد کے جیسے ہی ناکہ بلند ہوا، جیسے ہی اونٹ کھڑا ہوا نا، امام نے مڑ کے کشتوں کو دیکھا، جب شہداء کے لاشوں کو دیکھا، اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا، تڑپنے لگے، رنگ پھگو بالکل رنگ اڑ گیا، جب پوری رنگ سفید پڑ گئے، کسی بی بی نے اپنے آپ کو پشت ناکہ سے گرایا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس میں واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، میں جانتا ہوں ابھی بھی بہت سے لوگ رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، میں جانتا ہوں بی بی کا مسئلہ برداشت نہیں ہوتا لوگوں سے، سنیں گے، میں ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، پروردگارہ سب کچھ ہوتا، میں ایک جملہ پیش کروں یہاں پہ، میرے اپنے طرف سے ایک جملہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، مقاتل میں اس طرح سے نہیں ہے، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو شاید پھر بھی برداشت نہ ہو، بڑا سخت جملہ ہے، اگر جناب زینب نے بھائی کو مزدوری کرتے دیکھا ہوتا نا، زحمتیں کرتے دیکھا ہوتا، پریشانیوں میں دیکھا ہوتا. بی بی مولا کے مصائب کو اتنا زیادہ برداشت کر لیتی ہیں، پھر بھی برداشت کر لیتی ہیں. لیکن بی بی نے کیا دیکھا تھا؟ کبھی دوش رسالت میں دیکھا تھا، کبھی ماں کی آغوش میں دیکھا تھا، کبھی سنا تھا جبرائیل کو جھولا جھولاتے دیکھا تھا. بی بی نے یہ دیکھا تھا. اب جو دیکھا نا کہ گھوڑے دوڑنے لگے ہیں، 10 افراد گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، بی بی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس وقت روایت کے الفاظ ہیں، بی بی نے مدینے کا رخ کیا اور کہا نانا ذرا آ کے دیکھے تو صحیح حسین کا کیا حال ہے. آج رکم اللہ، میں آج واسطہ دوں گا، ایک واسطہ دوں گا صرف شام کے دربار کا، ایک واسطہ دوں گا، اسی پہ تمام کر دوں گا، کل میں صاحب کو آگے تفصیل سے پیش کروں گا. حضرات ایک واسطہ سنیں گے، تھوڑا سا ذہن کو آنکھیں بند کر کے ذرا شام لے جائیے گا، سوچئے گا کہ وہاں پہ یزیدیوں کا لشکر ہے، کوئی بی بی رسیوں میں بندی کھڑی ہے، ساتھ میں اور مستورات ہیں جو سب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے سب کی حفاظت کے لیے. ایک مرتبہ جب امام سجاد نے خطبہ دیا، یزید نے حکم دیا، کہا جلاد سے کہا کہ قتل کر دو سید سجاد کو. جیسے جناب سید سجاد کے قتل کے لیے جلاد آگے بڑھا نا، بی بی فوراً آگے چلی گئی، اپنے گردن کو جناب سید سجاد کی گردن پہ رکھا. کہا یزید خبردار، جب تک زینب زندہ ہے سید سجاد کو کوئی نہیں مار سکتا، کہا اس کو بھی قتل کر دو. یہ جملہ سننا تھا جناب فضا سے اب برداشت نہیں ہوا، جو سارے مصائب دیکھ رہی تھی نا اب رک نہ سکی، دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، اپنی گردن کو بی بی کی گردن پہ رکھا. کہا یزید جب تک میں زندہ ہوں جناب زینب کو آنچ نہیں آنے دوں گی، یہ زہرا کی بیٹی ہے، کہا کہ اس بڑھیا کو بھی قتل کر دو. بس یہ جملہ سننا تھا، جناب فضا کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، حبشی غلاموں کی طرح مخاطب ہوئے، کہو حبشیو تمہاری غیرت کہاں گئی؟ میں تمہارے قبیلے کی عورت ہوں، مجھ پہ کوئی جلاد تلوار اٹھائے اور تم سب دیکھتے رہو. ایک مرتبہ 500 تلواریں کھنچ گئے. کہا یزید خبردار، ہمارے قبیلے کی خاتون پہ کوئی زیادہ تلوار نہیں اٹھائے گا، خبردار کسی نے تازیہ نہ مارا ہو. یزید نے کہا روک دو، کوئی نہ آگے بڑھے، نہیں تو بغاوت ہو جائے گی. بس میں جملہ سنیے گا، جناب زینب نے دیکھا، رونے لگی، مدینے کا رخ کیا، کہا نانا اماں کی کنیز مرزا کے تو اتنے ماننے والے، لیکن آپ کی نوازی کا کوئی ماننے والا نہیں ہے. نانا آپ کی نوازی کا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اماں کی کنیز مرزا کے اتنے ماننے والے ہیں. پروردگارہ بی بی کی مظلومیت کا واسطہ. میں نے پہلے بھی جملہ عرض کیا تھا، یہاں تو نہیں کل نہیں کہا تھا، کسی اور مقام پہ کہا تھا کہ بہت بڑے جب کسی عالم کی ملاقات صاحب الزمان سے ہوئی، کہا مولا کوئی آپ کے شیوں کے لیے پیغام. کہا میرے شیوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں تو خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیں. خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا، ان کی چادر کا واسطہ رد نہیں کرتا. پروردگارہ بی بی کی مظلومیت کا واسطہ، جناب زینب کی چادر کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری ان گناہگار آنکھوں کی امام کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ ہماری زندگیوں میں امام کے ظہور فرما، ہمیں امام کے آوان انصار میں شمار فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارہ کربلا کی ان اجڑی گود ماؤں کا واسطہ جن کی میدان کربلا میں گودیں اجڑ گئی تھیں، پروردگارہ جناب رباب کا واسطہ، جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ، جتنے افراد نے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا سب کو اولاد عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ بیبیوں کی اسیری کا، جتنے ہمارے مومنین قید میں ہیں سب کو رہائی عنایت فرما. پروردگارہ ایک واسطہ دوں گا، پروردگارہ اس تاریکی کا واسطہ جو کہ شام کے زندان میں تھی. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اولاد والے بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ گھروں میں دیکھا ہوگا نا، اگر رات کے وقت سارے چراغ گل کر دیے جاتے ہیں، بعض اوقات بچے پریشان ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں چراغ جلا دو مجھے پریشانی ہو رہی ہے. بچے کچھ دیر کے لیے چراغ گل ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اگر زندان تاریک ہو اور تاریک ہی رہتا ہو، بہت مشکل ہو جاتا ہے ماؤں کے لیے بچوں کو سمجھانا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس ماں کا جو ایک 4 برس کی بچی کو بار بار سمجھاتی تھی. تاریکیاں کبھی ختم نہیں ہوتی. امام سجاد کہتے ہیں کہ مجھے ایک بہن کا سوال بڑا رلاتا تھا، بھیا کیا قیدی بھی آزاد ہوتے ہیں یا قیدیوں کی قبریں زندانوں میں بن جاتی ہیں؟ پروردگارہ تجھے واسطہ ان جملوں کا، پروردگارہ ہماری ان آنکھوں کو صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، پروردگارہ ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ زندگی میں حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔